وائس آف امریکہ واشنگٹن کے جہاں رنگ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان نفیسہ ہود بھائی. ہم جہاں رنگ الیکشن کمیشن کے اس فیصلے سے شروع کریں گے کہ لاہور اور بلوچستان کورٹ کے فیصلوں کے بعد وہ سپریم کورٹ سے رجوع کر رہے ہیں جس کی وجہ سے انتخابات میں تاخیر ہو سکتی ہے. آگے چل کر ہم بھارت کے وزیر اعظم نریندرا مودی کی امریکی سیکرٹری دفاع جم میٹس سے سنگاپور میں ملاقات اور آخر میں شمالی کوریا کے کم جونگ ان کی صدر ٹرمپ کے ساتھ سنگاپور میں ملاقات پر بات کریں گے. اور ہمارا سب سے بڑا موضوع ہوگا انتخابات. ہم آپ کو بھی سنیں گے. آپ جانتے ہیں ہماری مفت کال کرنے کا نمبر ہے 0800-77789-0800-77789. اس وقت ہمارے پروڈیوسر انجم ہیرل گل رابطہ کر رہے ہیں ہمارے مہمانوں کے ساتھ. ہم اس وقت رابطہ کر رہے ہیں قمر دلشاد کے ساتھ جو الیکشن کمیشن کے سابق سیکرٹری ہیں اور نیشنل ڈیموکریٹک فاؤنڈیشن کے چیئرمین ہیں. ہمیں آگے چل کے مزید مہمان بھی جوائن کریں گے بلوچستان سے اور ملتان سے. لیکن آئیے اس حوالے سے سب سے پہلے آپ لوگوں کو ایک رپورٹ سناتے ہیں. پیش کر رہے ہیں ناصر محمود.
الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بلوچستان اور لاہور کی اعلی عدلیہ کی طرف سے انتخابات سے متعلق دیے گئے فیصلوں کے خلاف عدالت عظمیٰ سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جبکہ نگراں وزیر اعظم ناصر الملک کی طرف سے بھی ان فیصلوں کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کی ہدایت سامنے آئی ہے. لاہور ہائی کورٹ نے جمعے کو انتخابی امیدواروں کے لیے کاغذات نامزدگی میں پارلیمان کی طرف سے کی گئی تبدیلی کو کالعدم قرار دیتے ہوئے ان فارمز کو از سر نو ترتیب دینے کا حکم دیا تھا، جبکہ بلوچستان ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کی طرف سے 8 صوبائی حلقوں کی حلقہ بندیوں کو مسترد کر دیا تھا. ہفتے کو اس صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے اسلام آباد میں الیکشن کمیشن کا ہنگامی اجلاس ہوا، جس کے بعد کمیشن کے ایڈیشنل سیکرٹری اختر نذیر نے صحافیوں کو بتایا کہ ان عدالتی فیصلوں کے خلاف فوری طور پر سپریم کورٹ سے رجوع کیا جا رہا ہے اور اس دوران کاغذات نامزدگی 4 جون تک وصول نہیں کیے جا سکیں گے. ان کا کہنا تھا کہ انتخابات 25 جولائی کو ہی ہوں گے، لیکن سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے میں اگر تاخیر ہوتی ہے تو کمیشن کو تاریخ میں 2-3 روز کی تبدیلی کا اختیار حاصل ہے.
ایک تو یہ میں واضح کر دوں کہ اس شیڈول میں بھی 2 سے 3 دن کی گنجائش موجود ہے. دوسرا یہ کمیشن کا اختیار ہے کہ اگر ایسی سچویشن آ جاتی ہے تو اس میں 1-2 دن وہ شیڈول کو ڈیٹ کے علاوہ
باقی. انتخابات کی تاریخ کے اعلان سے قبل ہی بعض حلقوں کی جانب سے اس کے التوا کے خدشات ظاہر کیے جا رہے تھے، اور لاہور اور بلوچستان ہائی کورٹ کے فیصلوں کے تناظر میں بڑی سیاسی جماعتوں کی جانب سے بھی اب ایسے ہی خدشات کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. حال ہی میں آئینی مدت پوری کرنے والی قومی اسمبلی کے اسپیکر ایاز صادق نے ہفتے کو لاہور میں صحافیوں سے گفتگو میں کہا،
الیکشن شیڈیول اناؤنس ہونے کے بعد فیصلہ آتا ہے. الیکشن شیڈیول اناؤنس ہونے کے بعد فیصلہ آنے کا مقصد کیا ہے اور مطلب کیا ہے؟ یہ کس چیز کی نشاندہی ہو رہی ہے کہ الیکشن کمیشن شیڈیول آنے سے پہلے یا قومی اسمبلی کی مدت پوری ہونے سے پہلے اگر یہ فیصلہ آتا تو شاید حالات اور ہوتے، مگر اب جو آیا ہے یہ جج صاحبہ ہی بتا سکتی ہیں کہ کیا منطق تھا اس میں.
ادھر پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنماؤں کی طرف سے بھی ان عدالتی فیصلوں پر شکوک و شبہات کا اظہار کیا جا رہا ہے. ہفتے کو کراچی میں ایک پریس کانفرنس کے دوران سینٹ میں قائد حزب اختلاف شیری رحمان کا کہنا تھا،
ہمیں خدشات ہیں کہ اس وقت جو تاخیر ہوئی ہے شیڈیول میں اور کاغذات نامزدگی کے حوالے سے لاہور ہائی کورٹ نے جو فیصلے کیے ہیں، دیکھیے یہ ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے کریٹ کیے گئے تھے اور ان کی کوئی منسوخی بچوں کا کھیل نہیں ہے. ان کو چیلنج کرنا بھی پارلیمان کی ثواب دید ہے یا ان کو ان میں ترمیم لانا.
سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ثاقب نثار بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ انتخابات کو کسی طور پر بھی ملتوی نہیں ہونے دیا جائے گا اور یہ مقررہ تاریخ کو ہی منعقد ہوں گے. ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
جی، اور ہم آپ کو بھی سننا چاہیں گے اس موضوع پر، لہٰذا آپ بھی بات کر سکتے ہیں کہ اگر الیکشنز میں تاخیر ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. اگر اس وقت ہمارے مہمان موقع پہ موجود نہیں ہیں تو پھر ہم دوسرے موضوع کی طرف چلے جاتے ہیں. موضوع یہ ہے کہ وزیر اعظم مودی امریکہ کے دفاعی سیکرٹری سے سنگاپور میں ملاقات کی ہے. ہم اس پر بات کرتے ہیں اور جب ہمارے مہمان آ جائیں گے تو اس پہ ہم لوٹیں گے. آئیے سنتے ہیں سہیل انجم کی یہ رپورٹ.
भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने हफ्ते के रोज सिंगापुर में अमरीकी वजीर दिफा जिम मैटिस से बंद कमरे में मुलाकात की और सलामती से मुतल्लिक बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और बैन अलाक़वामी उमूर पर तबादला ख्याल किया। एक घंटे तक चलने वाली इस मुलाकात में भारत के कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल भी मौजूद थे। ये मुलाकात शंगरीला डायलाग के मौके पर अलग से हुई, जिससे नरेंद्र मोदी और जिम मैटिस ने भी खिताब किया था। वजारत खारजा के तर्जुमान रवीश कुमार ने ट्वीट करके कहा कि दोनों रहनुमाओं की बातचीत जुमा के रोज वजीर आजम मोदी के कलीदी खुतबे के तनाजुर में इलाकाई सालमियत पर मरकूज थी। मोदी ने अपने खिताब में एशिया को बाहमी ताउन का खित्ता बनाने पर जोर दिया, जबकि जिम मैटिस ने सबके लिए आजादी पर जोर दिया था। दोनों रहनुमाओं की ये मुलाकात इसलिए अहम समझी जा रही है कि अमरीकी वजीर दिफा ने दोनों मुल्कों पर जोर दिया है कि वो इंडो पैसिफिक खित्ते में क्याम अमन को यकीनी बनाने के लिए दूसरे मुल्कों के साथ मिलकर काम करें। ये मुलाकात अमरीका की जानिब से अपने कदीम मिलिट्री कमांड द पैसिफिक कमांड का नाम बदलकर इंडो पैसिफिक कमांड रखने के बाद हुई है। हालिया दिनों में जनूबी बहिरे चीन में चीन की बढ़ती अस्करी सरगर्मियों से कशीदगी का माहौल है। चीन के इकदामात के बाद जिसकी वजह से मुबैना तौर पर जनूबी बहिरे चीन में कशीदगी में इजाफा हुआ है, अमरीका ने यह कदम उठाया। चीन जनूबी बहिरे चीन के बेशतर हिस्से पर अपना दावा पेश करता है। वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया, ब्रुनाई और ताइवान उसके दावे को मुस्तरद करते हैं। अमरीका भी इस इलाके पर चीन के हक़ मिल्कियत को मुस्तरद करता है। सुहेल अंजुम, वॉइस ऑफ अमेरिका, नई दिल्ली।
जी, तो हम ज़्यादातर हमारा जो पहला मौजू होगा वो बैन अलाक़वामी ताल्लुकात से मुतालिक होगा। हम आगे चलकर इंतखाबात पर बात करेंगे। आज की जो ताज़ा इतलात है वो ये कि अमरीका के दिफा के सेक्रेटरी जिम मैटिस ने चीन पर नुक्ताचीनी की है कि उन्होंने चाइना, साउथ चाइना सी में अपने वेपन्स नस्ब किए हैं। इस सिलसिले में एक और भी हमारे पास रिपोर्ट है जो कि असद नज़ीर ने तैयार की है, आइए सुनते हैं।
सिंगापुर में एशियन डिफेंस फोरम की सालाना कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए अमरीकी वजीर दिफा जेम्स मैटिस ने हिंदो बैरुल काह इलाके में आजाद और खुली हिकमत अमली के इतलाक पर जोर दिया। इन्होंने चीन को हद्फ तनकीद बनाते हुए कहा,
यट चाइनाज पॉलिसी इन द साउथ चाइना सी stand in stark contrast to the openness of our strategy.
جنوبی بحیرہ چین میں چین کی پالیسی ہماری حکمت عملی کے برخلاف ہے۔ چین کی پالیسی کا مقصد علاقے میں اپنا اثر و نفوذ بڑھانا ہے۔ میٹس نے کہا کہ ویتنام کے ساحلوں کے قریب چین کی فوجی تنصیبات علاقے میں خطرات کو بڑھا رہی ہیں۔
Despite China's claims to the contrary, the placement of these weapon systems is tied directly to military use.
چین اپنے وعدوں کے برخلاف ایسے فوجی آلات نصب کر رہا ہے جن کا مقصد متصل ملکوں کو براہ راست ڈرانا دھمکانا ہے۔ جنوبی بحیرہ چین کے متنازع جزائر اسپریٹلیز میں جو فوجی تنصیبات چین لگا رہا ہے وہ چین کے صدر شی ان یقین دہانیوں کے خلاف ہیں جو انہوں نے وائٹ ہاؤس میں صدر ٹرمپ کے ساتھ کی تھیں۔ بہرحال اس وقت دنیا کی نگاہیں شمالی کوریا اور امریکہ کے درمیان سربراہی ملاقات پر لگی ہوئی ہیں۔ تاہم اس کانفرنس میں چین کے علاقے میں بڑھتے ہوئے اثر و نفوذ سے نمٹنے کے لیے طویل المیاد منصوبوں پر غور کیا گیا۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
جی، تو جیسا کہ میں نے بتایا کہ ہمارا سب سے بڑا موضوع اس وقت بین الاقوامی ہوگا، اور ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے بافلو اسٹیٹ یونیورسٹی میں سیاسیات کے پروفیسر فیضان حق نے۔ پروفیسر فیضان، ہم بات کر رہے ہیں کہ وزیر اعظم نریندرا مودی نے آج امریکی سیکرٹری دفاع جم میٹس سے سنگاپور میں ملاقات کی، اور بنیادی طور پہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت امریکہ بھارت کی طرف دیکھ رہا ہے کیونکہ چین جس طرح سے اپنے ہی خطے میں زیادہ سے زیادہ اسلحہ جمع کر رہا ہے، امریکہ کا خیال ہے کہ یہ اس کے لیے خطرہ ہے۔ آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ اس وقت امریکہ کو بھارت کی کس حد تک ضرورت ہے تاکہ وہ اپنے جو اسٹریٹجک مفادات ہیں ان کو اس خطے میں پورا کر سکیں؟
جی، سب سے پہلے سننے والوں کو بہت سلام دعا، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ جو جو ملاقات ہوئی ہے پرائم منسٹر مودی اور امریکہ کے جو ہیں جنرل متیس جو ہیں, ان میں یہ باتیں کچھ عرصے سے چل رہی ہیں, کیونکہ امریکہ اور انڈیا جو ہیں وہ ایک دوسرے کے اسٹریٹجک پارٹنرز ہیں ڈیفینس اسٹریٹجی میں, اور دوسرے ان کا ایک جو انیشیٹو ہے ڈی ٹی ٹی آئی, وچ از ڈیفینس ٹریڈ اینڈ ٹیکنالوجی اینڈ ٹریڈ انیشیٹو, جس کے تحت ملاقاتیں جو ہیں وہ جاری رہیں گی, اور انڈیا اور امریکہ جو ہیں وہ اپنے جو میوچل انٹرسٹ ہیں, ان کے جو مفادات ہیں, ان کے مشترکہ مفادات کی حفاظت کے لیے اس ایریے میں کام کریں گے. امریکہ نے ہمیشہ انڈیا کو چائنا کے مد مقابل ایک ایسی قوت کو تصور کیا ہے جو چائنا کے اثر و رسوخ کو کاؤنٹر کر سکے, اور امریکہ کے بہاف پہ امریکہ کے انٹرسٹ یا مفادات جو ہیں وہ ان کی حفاظت کر سکے. انڈیا نے بھی ہمیشہ یہ پوزیشن لی ہے, سن 1962 میں بھی جب انڈیا اور چائنا کی جو محدود جنگ ہوئی تھی اس میں بھی انڈیا نے امریکہ سے مدد اسی طریقے سے لی تھی. اور جو اس وقت کے جو حالات ہیں اس میں امریکہ کے بہت سے مفادات جو ہیں وہ انڈیا سے منسلک ہیں, جیسے کہ ابھی آپ نے کہا ساؤتھ چائنا سی میں, اور جو چائنا کی ہیجمنی ہے اس ایریے میں, کیونکہ ظاہر ہے ایک بہت بڑا ملک ہے, ایک بہت بڑی طاقت ہے, اور جو بھی بڑا ملک اور طاقت ہوتا ہے وہ اپنے ارد گرد اپنے اثر و رسوخ کو استعمال کرتا ہے, اور وہ چاہتا ہے کہ اس کی طاقت کو جو خطرات لاحق ہیں ان کا وہ دفاع کر سکے. اور چائنا نے اس سلسلے میں جو مختلف جزائر میں اپنی جو اس کے ایریے میں آتے ہیں مختلف جزائر میں اپنی پوزیشن جو ہے وہ ڈیفینس کے لحاظ سے بہت اسٹرانگ کی ہے, اور وہ جاپان اور چائنا کو بہت قریبی تھریٹ کے طور پہ دیکھتا ہے, کیونکہ جاپان میں بھی اور ساؤتھ کوریا میں بھی امریکہ کے اڈے موجود ہیں, دفاعی اڈے موجود ہیں. اب اگر ہم ادھر انڈیا کی طرف آتے ہیں تو انڈیا کے لیے امریکہ ایک نیچرل ڈیفینس پارٹنر بن جاتا ہے, اس لیے کہ ساؤتھ چائنا سی میں انڈیا اور امریکہ کے مفادات آپس میں بہت ملتے ہیں, اور دوسری طرف امریکہ جو ہے وہ چاہتا ہے کہ انڈیا کا جو انفلوئنس افغانستان میں ہے اس سے افغانستان میں بھی چائنا کے اثر و رسوخ کو یا رشیا کے اثر و رسوخ کو کم کر سکے. اور انڈیا اور یہ وہ مقام ہے جہاں پر پاکستان کی انوالومنٹ ہو جاتی ہے, کیونکہ پاکستان انڈیا کو ایک دوست ملک کی طور پہ نہیں دیکھتا, اور وہ دیکھتا ہے کہ جیسے انڈیا اپنے آپ کو چائنا سے محسوس کرتا ہے کہ اسے چائنا سے خطرہ ہے, اسی طرح پاکستان یہ محسوس کرتا ہے کہ اسے انڈیا سے خطرہ ہے, اور چونکہ ہم افغانستان اور پاکستان کی طرف جاتے ہیں یہاں پر امریکہ اور پاکستان کی جو پالیسیز ہیں وہ آپس میں متصادم ہوتی ہیں, کیونکہ پاکستان جو ہے وہ انڈیا کو برداشت نہیں کر سکتا افغانستان میں اس کا بہت زیادہ اثر و رسوخ.
اور آپ سننے والوں کو بتا سکتے ہیں کہ یہ جو شنگری لا ڈائیلاگ کی بات ہو رہی ہے, اور اس وقت ہم بھارت بھی رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں سمجھایا جائے کہ شنگریلا ڈائیلاگ کیا ہے, کیونکہ ظاہر ہے یہ ایک ایسا موقع ہے جبکہ چین اور بھارت اور امریکہ کے مفادات جو ہیں اس پر بحث ہوئی ہے, تو اس ڈائیلاگ کے بارے میں کچھ بتائیے.
دیکھیے, جو ایک بات بہت واضح ہے اور یہ بات ہمیں ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ اس دور میں امریکہ چائنا چاہے ایک دوسرے کے مفادات میں کیسے وہ ایک دوسرے کے متصادم مفادات رکھتے ہوں یا انڈیا یا پاکستان ایسے رکھتے ہوں, لیکن جو ورلڈ ٹریڈ ہے وہ اس قسم کی ہے کہ ہر ایک ملک کا جو معاشرتی اور جو معاشی مستقبل ہے وہ دوسرے سے جڑا ہوا ہے. اگر ہم یہ چاہیں کہ اگر ہم یہ بھی کہیں کہ پاکستان جو ہے اس کا کوئی معاشی یا معاشرتی تعلق انڈیا کے ساتھ نہیں ہے تو یہ بھی غلط ہوگا. تو جہاں انڈیا اور چائنا کے آپس میں اثر و رسوخ کا ہے جو سلسلہ ہے اس میں یہ بھی ہے کہ انڈیا اور چائنا ایک بہت بڑے ٹریڈ پارٹنرز ہیں, انڈیا میں چائنا کی بہت زیادہ انویسٹمنٹس ہیں,
انڈیا کی چائنا کے ساتھ تعلقات ہیں، اسی طرح اگر امریکہ یہ چاہے کہ چائنا کو کنٹین کرتے نہیں کر سکتا، کیونکہ چائنا اور امریکہ کے درمیان بہت زیادہ ٹریڈ ہے، بہت زیادہ انٹر ڈیپینڈنس ہے ایک دوسرے کے اوپر، تو اس لحاظ سے یہ جو میٹنگ ہوئی تھی اس کا جو تعلق ہے وہ اسے ہے کہ کوئی ایسا بیلنس پوائنٹ دیکھا جا سکتا ہے، سوچا جا سکتا ہے جہاں پر تعلقات کو ایک ٹھہراؤ دیا جائے، تاکہ جو یہ اس وقت مجھے الفاظ نہیں مل رہے لیکن تو اس کے لیے میں ایک لفظ استعمال کرتا ہوں، یہ جو مارا ماری ہو رہی ہے آپس میں، اس کو کسی طریقے سے کم کا اس کو ایک کم سطح پہ لایا جائے تاکہ ایک سٹیبلٹی آ جائے اس ریجن میں، کیونکہ جو نارتھ کوریا جیسے جو وائلڈ کارڈ ہیں جن کے اوپر آپ کا زیادہ اثر زیادہ کنٹرول نہیں ہے، یہاں تک کہ چائنا بھی بعض اوقات اپنے آپ کو لمیٹڈ محسوس کرتا ہے، تو ان یہ جو وائلڈ کارڈز ہیں کس طرح اس ایریے کو سٹیبلائز کیا جائے. ایک بات اور کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ چائنا بھی اور انڈیا بھی وہ یہ نہیں چاہتا کہ ساؤتھ ایشیا یا ساؤتھ ایسٹ ایشیا ایک اور مڈل ایسٹ میں بدل جائے جہاں پر ایک پرپیچول جنگ شروع ہو جائے جس کا کسی کو فائدہ نہیں ہوگا.
آپ ہمارے ساتھ رہیں. اس وقت ہمارا رابطہ ہوا ہے بھارت سے، جہاں سے سینئر صحافی اور سیاسی تجزیہ کار قمر آغا ہمارے ساتھ ہیں. ہم باتوں کا سلسلہ جاری رکھیں گے اور ہم آپ لوگوں کو بھی سننا چاہیں گے. ہمارے مفت کال کرنے کا نمبر ہے 0800-777-89-0800-777-89. اس وقت ایک بریک لیتے ہیں.
یہ وائس آف امریکہ ہے. آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں. پتہ ہے facebook.com/VOA Urdu. یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے. آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں. پتا ہے www.urduvoa.com.
جی آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے امریکہ کے سیکرٹری دفاع سے ملاقات کی. جیمز میٹس کی اس ملاقات کے حوالے سے ہمیں اس وقت سینئر صحافی اور سیاسی تجزیہ کار قمر آغا نے جوائن کیا ہے. آغا صاحب، یہ بتائیے کہ ایک ایسے وقت میں جبکہ بھارت کے نریندرا مودی کہتے ہیں کہ خطے کے ممالک کو باہمی تعاون سے کام کرنا چاہیے، آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ بھارت کس حد تک تعاون کرنے کو تیار ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے اس کی وجہ سے ایک نفاق بھی تو پیدا ہو جاتا ہے خطے میں.
جی دیکھیے، بھارت کی دو تین چیزیں ہیں غور طلب. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ جنگ تو چاہتا نہیں اس خطے میں ہو، اور یہ بھی نہیں چاہتا کہ اس خطے میں جس طریقے سے چائنا نے ہٹ دھرمی کر رکھی ہے وہ بھی چلے. تو دونوں چیز کے بیچ میں ایک فائن بیلنسنگ ایکٹ جسے کہتے ہیں وہ کر رہا ہے بھارت. کوشش کر رہا ہے کہ بغیر جنگ کے جو یہ پورا خطہ ہے انڈین اوشن کا، اور جس کے اندر ساؤتھ ایشیا، ساؤتھ ایسٹ ایشیا اور ایسٹ ایشیا، انڈو پیسیفک جس کو اب کہا جاتا ہے، یہاں پہ امن شانتی بنی رہے. اور اس کے اندر وہ ایک طرف تو چائنا ہے، ادھر اس کا جو مسل فلیکسنگ یا اب جو جس طریقے سے وہ اسرٹ کر رہا ہے اسرٹیو پالیسی جو ہے اس کے خلاف، تو دوسری طرف ادھر نارتھ کوریا ہے، اس کی بھی جو پالیسی ہے نیوکلیئرائزیشن، بھارت چاہتا ہے کہ ڈی نیوکلیئرائزیشن ہو جائے. ہمارا کئی چیزوں پہ امریکہ کے ساتھ کنورجن آف انٹرسٹ ہے، اور کچھ چیزوں پہ ڈفرینسز بھی ہیں امریکہ کے ساتھ، خاص طور سے جو پروٹیکشنسٹ پالیسی ہے اس کی جو نئی چل رہی ہے اس کو لے کے تھوڑے سے یہاں پہ بھی فکر ہے لوگوں کو کہ ہمارا ٹریڈ جو ہے ان کے ساتھ اس کے اوپر اثر پڑے گا آنے والے وقت میں، اور دوسرے گلوبلائزیشن پہ بھی اثر پڑے گا جس طریقے سے وہ ٹیرف اور لگا رہے ہیں پروڈکٹس کے اوپر یا اسٹیل کے اوپر یا الومینیم کے اوپر جو انہوں نے لگایا ہے. اور ہم کو اس کی بھی فکر ہے کہ جو یوروپ اور امریکہ کے بیچ میں جس طریقے سے ٹینشن پیدا ہو رہا ہے وہ بھی ایک بڑی بات ہے. تو یہ ہیں چند چیزیں جن کو دھیان رکھتے ہوئے بھارت اپنے نیشنل انٹرسٹ میں کام کرتا ہے، اور بھارت کی فورن پالیسی میں کافی حد تک خود مختاری رہتی ہے، وہ کسی دوسرے کے ملک سے ڈائریکٹ نہیں ہوتی فورن پالیسی، ابھی تک تو یہی رہا ہے. اب آئندہ کیا ہوگا؟
پروفیسر فیضان، یہ بتائیے آپ کا کیا خیال ہے کہ امریکہ کو اس وقت بھارت کی کس حد تک ضرورت ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ پینٹاگون نے جو پیسیفک کمانڈ ہے اس کا نام انڈو پیسیفک کمانڈ رکھ دیا ہے، کیا اس بات سے وہ اعتراف کرتے ہیں کہ بھارت کی امریکہ کو کے لیے سخت اہمیت ہے، بڑی اہمیت ہے؟
جی، اس کا جو کریڈٹ ہے میں انڈیا کے جو ڈپلومیٹس ہیں اور جو نیگوشیٹنگ ٹیم ہے، جو ان کی اسٹریٹجک نیگوشیٹنگ ٹیم ہے، اس کو دیتا ہوں کہ جتنے بھی انیشیٹوز انہوں نے امریکہ کے ساتھ لیے ہیں، انہوں نے اس میں یہ بات شیور کی ہے کہ وہ یا تو انڈیا کا نام اس میں آئے، یا انڈین یا جو انڈین کلچرل ہیریٹیج ہے اس کا کہیں نہ کہیں وہاں پر ریپرزینٹیشن ہو، اور اس لحاظ سے انہوں نے اس کو ایک خاص آئیڈینٹی دی ہے. وہ آئیڈینٹی جب کسی چیز کو نام دے دیا جاتا ہے، جیسے جب پاکستان اور افغانستان کا مسئلہ تھا تو اس کو ایف پیک ریجن کا نام دیا گیا تھا، یعنی افغانستان اور پاکستان کر دیا گیا تھا. اس طرح انڈیا کو یہ فائدہ ہوا تھا کہ افغانستان جو پالیسی میکرز ہیں ان کے ذہن میں پاکستان کا وہی امپریشن آتا تھا جو افغانستان کا تھا، اس سے پاکستان کے امیج کو نقصان پہنچا تھا. اسی طرح اس صورت میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انڈیا نے انڈو پیسیفک کا نام دینے سے انڈیا کا جو انفلوئنس ہے، اس کا جو امیج ہے، اس کی جو پرسٹیج ہے، اس میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے، کیونکہ اس کو ایک ایسی طاقت تصور کیا جائے گا جو کہ نہ صرف چائنا کے ہم پلہ ہے، شاید چائنا سے بڑھ کر ہے. یہی وہ امیج ہے جو کہ انڈیا چاہتا تھا، اور اس سے جو جب پالیسی انسٹرومنٹس جو ہیں ان میں جو لفظ استعمال ہوتے ہیں وہ اس انفلوئنس اور اثر کا تعلق رکھتے ہیں جن سے وہ ملک یا وہ جو مہم ہے اس ملک کی، اس کو تقویت پہنچتی ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ انڈیا اس میں بہت کامیاب رہا ہے، اور میں مبارکباد دیتا ہوں انڈیا کے ڈپلومیٹس کو اور ان کے نیریٹو بلڈنگ کو کہ انہوں نے کتنی مہارت سے یہاں کی پالیسی کا جو رخ ہے وہ اپنی طرف موڑا ہے.
آغا صاحب، جانے سے پہلے ذرا آپ اس پر تبصرہ کریں کہ اس وقت بھارت پاکستان کے ساتھ بھی کوئی اپنے تعلقات بہتر کرنے کے لیے اقدامات اٹھا رہا ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ ایک سیز فائر ہو گئی ہے ایل او سی پر. اس سے آگے بھارت پاکستان کے حوالے سے کیا سوچ رہا ہے؟
پالیسی ہے وہ یہ ہے کہ بات چیت سے ہی مسئلے حل ہوں گے، جنگ کوئی آپشن نہیں ہے، اور پوری اور یہ بھی ہے کہ دہشت اور بات چیت ساتھ ساتھ نہیں چلے گی. یہ تین پرنسپل ہیں، اور اس میں پچھلے کچھ دنوں سے کافی بیک چینل ڈپلومیسی چل رہی تھی، وہ شروع ہو چکی ہے، اور دونوں طرف سے کافی قدم اٹھائے جا چکے ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ جلدی ہی بات چیت کا بھی دور شروع ہو جائے گا دونوں دیشوں کے بیچ میں، اس لیے کہ یہ ابھی ایک معاہدہ ہو ہی گیا ہے کہ جو سیما ریکھا ہے، یعنی جس کو ایل او سی یا انٹرنیشنل بارڈر، اس کے اوپر امن شانتی رہے گی. 2003 کا جو ایگریمنٹ ہے ہندوستان اور پاکستان کے بیچ میں، پاکستان بھی ایگری کر گیا، اس کو امپلیمنٹ کریں گے. اور دوسری طرف یہ بھی ہے کہ کچھ اس کے علاوہ بھی بہت سی اس طرح کے اشارے ہو رہے ہیں یا اس قسم کے اسٹیپس لیے جا رہے ہیں کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بار الیکشن پاکستان میں ہو جائے گا، نئی گورنمنٹ بن جائے گی. دوسری طرف یہ بھی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اب یہ بات چیت شاید گورنمنٹ لیول پہ ہو، اس لیے کہ پولیٹیکل لیول وہاں پہ اگر مسلم ملی مسلم لیگ یا اس طرح کی جماعتیں جیت کے آتی ہیں تو ان کے ساتھ تو بات کرنا اور مشکل ہو جائے گا، تو ان بیٹھ کے شاید آرمی کے ساتھ. دوسری بات یہ بھی ہے کہ چائنا اور رشیا بھی انٹرسٹڈ ہیں بات چیت میں، بھارت بات چیت کرے پاکستان سے. ابھی جو دورہ ہوا تھا پرائم منسٹر مودی کا چائنا، اور اس میں رشیا میں، جس میں کافی دیر تک ان لوگوں نے بات چیت کی، اس میں امید کی جاتی ہے. ہم لوگ اب مجھ کو ایسا لگتا ہے، ایم ناٹ شیور، کہ پاکستان بھی ایک مدعا رہا ہوگا. جو خود چائنا کا انفلوئنس پاکستان پہ جتنا اتنا کسی کا نہیں ہے، اور بھارت یہ چاہے گا کہ چائنیز پریشر پڑے. اس کی دو وجہ، ایک تو یہ کہ چائنا بھی پریشان ہے وہاں پہ جس طریقے سے اس کے کئی ورکرز جو وہاں پہ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور میں گئے ہیں کام کرنے والے, ان کو مارا گیا آتنکوادیوں نے, وہاں کے دہشت گرد گروپوں نے ان کو کام کرنے میں دشواریاں بھی آ رہی ہیں اور ان کے اوپر لگاتار حملے بھی ہو رہے ہیں. حالانکہ کافی بڑی تعداد میں پاکستان نے آرمی بھی ڈپلائی کی ہے ان کے حفاظت کے لیے, اس کے بعد بھی حملے ہو رہے ہیں. ایک طرف تو ان کی طرف سے چائنا کو پرابلم آ رہی ہے, دوسری طرف وہاں پہ بلوچستان کا جو نیشنلسٹ موومنٹ ہے وہ بھی چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کے خلاف ہے. پھر تیسری طرف یہ بھی ہے کہ جموں اینڈ کشمیر کا جو اکوپائڈ ٹیریٹریز جس کو ہم لوگ کہتے ہیں اس میں بھی کافی ریزنٹمنٹ ہے, ان کی کافی زمینیں لی گئی ہیں اور وہاں پہ بڑے بڑے چائنیز ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹس وغیرہ جو لگ رہے ہیں اس میں لوکل لوگوں کا فائدہ نہیں ہو رہا ہے, بلکہ پاکستان کے پنجاب پروونس سے کنٹریکٹر آ رہے ہیں ان کا فائدہ ہو رہا ہے, چائنیز لیبر آ رہا ہے وہ وہاں پہ کام کر رہا ہے, تو کافی ریزنٹمنٹ چائنا کو بھی ہے
اور پاکستان کوشش کر رہا ہے کہ اس کو سلجھائے. لیکن کیونکہ اس وقت ہم بین الاقوامی معاملات پر گفتگو کر رہے ہیں, لہٰذا ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. ہمارے ساتھ تھے نئی دہلی سے سینئر صحافی اور سیاسی تجزیہ کار قمر آغا, آپ کی شرکت کا شکریہ اور ہماری طرف سے خدا حافظ. پروفیسر فیضان چند منٹ اور رہیں ہمارے ساتھ کیونکہ ہمارا جو سلسلہ ہے بین الاقوامی تعلقات پر بات کرنے کا وہ جاری ہے, لیکن اس وقت ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں.
ریڈیو پروگرام صدائے جہاں نیوز نیٹ ورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش ہے. یہ پروگرام سنتے رہیے اور اس بارے میں اپنی آراء, تجاویز اور سوالات کے لیے ہم سے رابطہ کیجیے facebook.com/SEJ Radio یا پھر facebook.com/Radio News Network.
جی, آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں اس وقت کہ امریکہ اور شمالی کوریا کے درمیان 12 جون کو سمٹ ہونے جا رہی ہے. جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ کئی مرتبہ کہا گیا تھا کہ یہ سمٹ مؤخر کی جائے گی یا ممکنہ طور پہ کینسل کر دی جائے گی, لیکن کل یہ اعلان ہو گیا کہ یہ سمٹ ہوگی. اس سلسلے میں ہمارے پاس ایک رپورٹ بھی ہے, یہ مختصر سی رپورٹ آپ کو سناتے ہیں, اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں. برسل سے ہمیں جوائن کیا ہے خالد فاروقی نے, انٹرنیشنل میڈیا کے لیے کوریج کرتے ہیں, جبکہ یہاں سے پروفیسر فیضان حق ہیں جو بین الاقوامی تعلقات پڑھاتے ہیں بافلو اسٹیٹ یونیورسٹی میں. آئیے سب سے پہلے یہ رپورٹ سنتے ہیں, پیش کر رہے ہیں اسد نذیر.
صدر ٹرمپ نے واشنگٹن میں شمالی کوریا کی سینٹرل کمیٹی کے اعلی اہلکار سے جمعے کے روز ملاقات کی. مسٹر کم ینگ چول نے صدر ٹرمپ کو چیئرمین کم جونگ ان کا ذاتی خط پیش کیا. ملاقات کے بعد صدر ٹرمپ نے کہا, 12 جون کو ہم سنگاپور میں ہوں گے, یہ نقطۂ آغاز ہے. میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ سب کچھ ایک ملاقات میں طے ہو جائے گا. ہمارے سامنے سال ہا سال کی دشمنی ہے اور بہت سے مسائل ہیں. مسٹر چول شمالی کوریا کی انٹیلیجنس سروس کے سابق سربراہ ہیں. صدر ٹرمپ کو پیش کرنے والے خط کی تفصیلات انہوں نے ظاہر نہیں کی, تاہم صدر ٹرمپ نے کہا کہ یہ خط بہت اچھا ہے. مسٹر چول کے ساتھ ملاقات 1 گھنٹے سے زیادہ عرصے تک جاری رہی. صدر ٹرمپ نے ملاقات کے بعد اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا, یہ ایک مسلسل عمل ہے, ہم 12 جون کو کسی معاہدے پر دستخط کرنے نہیں جا رہے ہیں, ہم صرف ایک عمل کا آغاز کر رہے ہیں. آج میں نے ان کو بتا دیا کہ آپ مناسب وقت لیں, ہم تیز بھی چل سکتے ہیں اور آہستہ بھی. وہ چاہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ہو جائے, ہم اس پر بھی غور کر سکتے ہیں کیونکہ یہ ایک اچھی بات ہوگی. اس ہفتے کے اوائل میں وزیر خارجہ مائیک پومپیو نے بھی نیو یارک میں کم ینگ چول سے ملاقات کی تھی. انہوں نے مسٹر چول کو بتایا تھا کہ امریکہ کی توقعات اور مقاصد کیا ہیں.
I've been very clear that President Trump and the United States' objective is very consistent.
میں نے اس کے بارے میں وضاحت کر دی کہ صدر ٹرمپ اور امریکہ کے مقاصد سے سب آگاہ ہیں اور ہم انہی پر قائم ہیں, یعنی جزیرہ نما کوریا کو غیر ایٹمی علاقہ بنانا جو مکمل, قابل تصدیق اور ناقابل واپسی ہو. شمالی کوریا چاہتا ہے کہ اس کے خلاف عائد اقتصادی پابندیوں کو جلد از جلد ختم کیا جائے. اس بارے میں صدر ٹرمپ کا کہنا ہے,
They have a potential to be a great country.
اس میں ایک عظیم ملک بننے کی امکانی صلاحیت موجود ہے. میرے خیال میں جنوبی کوریا اس کی خاصی مدد کرے گا. جاپان اور چین بھی شمالی کوریا کی مدد کریں گے. جمعے کے روز صدر ٹرمپ نے کہا کہ شمالی کوریا پر آئندہ عائد کی جانے والی تعزیرات کو مذاکرات کے اختتام تک مؤخر کیا جا رہا ہے. اسد نذیر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
اور ہم برسلز چلتے ہیں جہاں سے ہمیں سینئر صحافی اور سیاسی تجزیہ کار خالد فاروقی نے جوائن کیا ہے. فاروقی صاحب, یہ بتائیے, 12 جون کو یہ ملاقات ہونے جا رہی ہے ڈونلڈ ٹرمپ اور کم جونگ ان کے درمیان, اس ملاقات کو باہر کی دنیا کس نظر سے دیکھ رہی ہے کہ اگر فرض کیجئے کہ کوئی معاہدہ ہو گیا دونوں ملکوں کے بیچ تو اس کا بین الاقوامی سطح پر کیا اثر پڑے گا؟
سب سے پہلے تو یہ اس بات کو یہ کہ کوئی معاہدہ تو تقریباً ناممکنات میں سے لگ رہا ہے, کیونکہ صدر ٹرمپ اور مائک پومپیو, ان کے وزیر خارجہ بھی یہ بات کہہ چکے ہیں کہ یہ پہلا اسٹیپ ہے, سالوں کی دشمنی ہے. لیکن ایک بات بہت زیادہ حوصلہ افزا یہ ہے کہ کم جونگ چول یہ سیکنڈ موسٹ پاورفل شخصیت ہیں نارتھ کوریا کی, اور یہ پہلے انٹیلیجنس سروسز کے سربراہ ہوتے تھے اور سینٹرل کمیٹی کے ممبر ہیں, اور بہت ہی قریبی ہیں نارتھ کورین لیڈرز کے. تو اس لیے یہ ایک بہت بڑا بہرحال بریک تھرو ہے کہ ان کی ڈائریکٹ ملاقات ہوئی ہے, اور پریزیڈنٹ ٹرمپ اور مائک پومپیو نے انہیں وائٹ ہاؤس میں ویلکم کہا ہے, اور وہ خود ان سے ویلکم کرنے کے لیے لان پر گئے. تو یہ ایک بہت سگنیفیکنٹ موو ہے. اس کا مطلب ہے کہ بہت زیادہ جو ہے وہ کام ہو چکا ہے اس کے پس منظر میں, اور امریکہ کی یہ کوشش ہے کہ کسی طرح اس پیننسیلا میں ایک بریک تھرو کیا جائے اور ایک لیگیسی بنائی جائے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو, جس طریقے سے ان سیریسلی دنیا لیتی ہے اس میں ان کی ایک بہت بڑی ایفرٹ ہے. ظاہر ہے کہ یورپ میں اگر کورین پیننسیلا میں تنازع میں جو شدت ہے اس کے نتیجے اگر وہ نیچے آتی ہے اور ایک امن کا ماحول اس خطے میں پیدا ہوتا ہے, تو وہاں ظاہر ہے کہ بڑے یورپین اتحادی اور امریکن اتحادی بھی, سنگاپور ہے, جاپان ہے, ہانگ کانگ ہے, یہ پورا ایریا اس تنازع کے نتیجے میں ایک طرح سے اس کے اوپر کلاؤٹ ہے سیکنڈ ورلڈ وار سے لے کر اب تک. تو اس سے اس ٹینشن میں تناؤ میں بہرحال کمی آنے جا رہی ہے, اور جو پریزیڈنٹ نارتھ کوریا کے لیڈر کا خط جو پہنچایا گیا ہے صدر ٹرمپ کو, ظاہر ہے کہ یہ ایک اسٹیپ فردر ہے, اور یہ تو 12 جون کے بعد ہی پتہ لگے گا کہ کس حد تک پروگریس ہوتی ہے. لیکن اتنی بڑی کوئی بریک تھرو اتنے سالوں کے تنازع میں نہیں ہوا کرتی, یہ بین الاقوامی تعلقات کی ایسی تاریخ نہیں ہے, لیکن ایک مثبت قدم ہے صحیح سمت میں.
پروفیسر فیضان, یہ بتائیے کہ یہاں کی میڈیا میں کچھ تنقید ٹرمپ کے حوالے سے سنائی دیتی ہے, وہ تو ویسے بھی تنقید کرتے رہتے ہیں, لیکن اس وقت شمالی کوریا کے حوالے سے ان کا یہ کہنا ہے کہ شاید یہ جو ٹرمپ اور کم جونگ ان کی ملاقات ہے, شاید ڈونلڈ ٹرمپ اس کو کم سے زیادہ چاہتے ہیں کہ یہ ملاقات ہو. آپ کا اپنا کیا تاثر ہے؟
اصل میں جیسے ہمارے ابھی بھائی نے فرمایا کہ جو پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ ہیں ان کو ایک پولیٹیکل لیگسی چاہیے. یہ ایسے ہی ہے جیسے پریزیڈنٹ نکسن تھے, ان پہ جب بہت پریشر تھا تو انہوں نے چائنا کے ساتھ بریک تھرو ریلیشن شپ کیے تھے, اور وہ ہمیشہ اب ہسٹری میں پریزیڈنٹ نکسن کو اس کا کریڈٹ جائے گا کہ انہوں نے اس چیز یا اس چیز کی بنیاد رکھی, اس اسٹریٹجی کی, جس سے الٹیمیٹلی سوویت یونین جو ہے وہ انفولڈ ہوا. اگرچہ کہ اس میں جیسے ہم سب کو معلوم ہے اس میں پاکستان کا ایک کلیدی کردار تھا ملاقات کرانے میں بھی, اور سوویت یونین کے خلاف جدوجہد میں بھی افغانستان میں. تو پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ ایک ایسا کام کر گزریں کہ ان کی ایک لیگسی رہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو 2018 کے الیکشنز آ رہے ہیں اس میں جو ان کے خلاف مواد ہے اس میں کمی واقعہ ہو, کیونکہ بعض اوقات ان کو اتنی سنجیدگی سے نہیں دیا جاتا جو بیانات آتے ہیں وائٹ ہاؤس سے یا ان کے بارے میں جو ریپوٹیشن ہے. اور وہ چاہ رہے ہیں کہ ایک اسٹیٹسمین کی حیثیت سے ان کو مانا جائے اور ان کی جو سنجیدگی ہے اس کو یہ بات ثابت کی جائے تمام دنیا پہ کہ وہ ایک اچھے سلجھے ہوئے اور دور اندیش رہنما ہیں. اور ان کی جو پالیسیز ہیں جیسے ٹیرف کی پالیسیز جو چائنا کے خلاف تھیں اور ابھی جو انہوں نے ٹیرف لگایا ہے کینیڈا پہ, میکسیکو پہ اور یورپین اتحادیوں پر, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا جو ریلیشن شپ ہے جو جیسے وہ ایران ڈیل سے واپس گئے ہیں, کلائمیٹ جو ایگریمنٹ تھا پیرس کا اس سے انہوں نے وڈرا کیا ہے, تو ان تمام میں جو پوری دنیا کو انہوں نے ایک طرح سے ہلا دیا تھا اور وہ چاہ رہے ہیں کہ دوبارہ وہ ریسٹوریشن ہو کہ امریکہ جو ہے وہ سٹیبلائزنگ فیکٹر ہے اور پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ اس کو اس سٹیبلائزنگ فیکٹر کے رہنما یا لیڈر ہیں تاکہ ان کی کریڈیبلٹی میں اضافہ ہو سکے.
بہت شکریہ. اس موڑ پہ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں, ہمارے ساتھ تھے پروفیسر فیضان حق جو یہاں بفلو اسٹیٹ یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں, اور ان کے ساتھ تھے برسل سے سینئر صحافی اور سیاسی تجزیہ کار خالد فاروقی. آپ لوگوں کی شرکت کا شکریہ اور ہماری طرف سے خدا حافظ. اس کے بعد ایک بریک لیتے ہیں.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے. ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنز کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے. دن ہو یا رات, جب دل چاہے اس پتے کو یاد رکھیے, www.urduvoa.com.
جی, آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں, اور ہم اپنے آخری موضوع کی طرف آتے ہیں. یہ ہمارا پہلا موضوع تھا لیکن کیونکہ ہمارے مہمان اس وقت نہیں مل رہے تھے, لہٰذا اب ہم پاکستان کے حوالے سے اور آنے والے انتخابات کے حوالے سے بات کریں گے. اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے قمر دلشاد نے, یہ نیشنل ڈیموکریٹک فاؤنڈیشن کے چیئرمین ہیں اور الیکشن کمیشن کے سیکرٹری رہے ہیں. دلشاد صاحب, آپ ہمارے ساتھ رہیں کیونکہ ہم سب سے پہلے آپ کو اس پہلے موضوع کے حوالے سے اور پاکستان کے حوالے سے یہ رپورٹ سناتے ہیں. پیش کر رہے ہیں ناصر محمود.
الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بلوچستان اور لاہور کی اعلی عدلیہ کی طرف سے انتخابات سے متعلق دیے گئے فیصلوں کے خلاف عدالت عظمیٰ سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا ہے, جبکہ نگراں وزیر اعظم ناصر الملک کی طرف سے بھی ان فیصلوں کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کی ہدایت سامنے آئی ہے. لاہور ہائی کورٹ نے جمعے کو انتخابی امیدواروں کے لیے کاغذات نامزدگی میں پارلیمان کی طرف سے کی گئی تبدیلی کو کالعدم قرار دیتے ہوئے ان فارمز کو از سر نو ترتیب دینے کا حکم دیا تھا, جبکہ بلوچستان ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کی طرف سے 8 صوبائی حلقوں کی حلقہ بندیوں کو مسترد کر دیا تھا. ہفتے کو اس صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے اسلام آباد میں الیکشن کمیشن کا ہنگامی اجلاس ہوا, جس کے بعد کمیشن کے ایڈیشنل سیکرٹری اختر نذیر نے صحافیوں کو بتایا کہ ان عدالتی فیصلوں کے خلاف فوری طور پر سپریم کورٹ سے رجوع کیا جا رہا ہے اور اس دوران کاغذات نامزدگی 4 جون تک وصول نہیں کیے جا سکیں گے. ان کا کہنا تھا کہ انتخابات 25 جولائی کو ہی ہوں گے, لیکن سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے میں اگر تاخیر ہوتی ہے تو کمیشن کو تاریخ میں 2-3 روز کی تبدیلی کا اختیار حاصل ہے.
ایک تو یہ میں واضح کر دوں کہ اس شیڈول میں بھی 2-3 دن کی گنجائش موجود ہے. دوسرا, یہ کمیشن کا اختیار ہے کہ اگر ایسی سچویشن آ جاتی ہے تو اس میں 1-2 دن وہ شیڈول کو ڈیٹ کے علاوہ باقی ڈیٹس چینج ہو.
انتخابات کی تاریخ کے اعلان سے قبل ہی بعض حلقوں کی جانب سے اس کے التوا کے خدشات ظاہر کیے جا رہے تھے, اور لاہور اور بلوچستان ہائی کورٹ کے فیصلوں کے تناظر میں بڑی سیاسی جماعتوں کی جانب سے بھی اب ایسے ہی خدشات کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. حال ہی میں آئینی مدت پوری کرنے والی قومی اسمبلی کے اسپیکر ایاز صادق نے ہفتے کو لاہور میں صحافیوں سے گفتگو میں کہا,
الیکشن شیڈیول اناؤنس ہونے کے بعد فیصلہ آتا ہے. الیکشن شیڈیول اناؤنس ہونے کے بعد فیصلہ آنے کا مقصد کیا ہے اور مطلب کیا ہے, یہ کس چیز کی نشاندہی ہو رہی ہے کہ الیکشن کمیشن شیڈیول آنے سے پہلے یا قومی اسمبلی کی مدت پوری ہونے سے پہلے اگر یہ فیصلہ آتا تو شاید حالات اور ہوتے, مگر اب جو آیا ہے
یہ جج صاحب ہی بتا سکتی ہیں کہ کیا منطق تھا اس میں.
ادھر پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنماؤں کی طرف سے بھی ان عدالتی فیصلوں پر شکوک و شبہات کا اظہار کیا جا رہا ہے. ہفتے کو کراچی میں ایک پریس کانفرنس کے دوران سینٹ میں قائد حزب اختلاف شیری رحمان کا کہنا تھا،
ہمیں خدشات ہیں کہ اس وقت جو تاخیر ہوئی ہے شیڈیول میں اور کاغذات نامزدگی کے حوالے سے لاہور ہائی کورٹ نے جو فیصلے کیے ہیں، دیکھیں یہ ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے کریٹ کیے گئے تھے اور ان کی کوئی منسوخی بچوں کا کھیل نہیں ہے. ان کو چیلنج کرنا بھی پارلیمان کی ثواب دید ہے یا ان کو ان میں ترمیم لانا.
سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ثاقب نثار بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ انتخابات کو کسی طور پر بھی ملتوی نہیں ہونے دیا جائے گا اور یہ مقررہ تاریخ کو ہی منعقد ہوں گے. ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
اور ہم الیکشن کمیشن کے سابق سیکرٹری قمر دلشاد سے شروع کرتے ہیں. دلشاد صاحب، یہ بتائیے کہ انتخابی اسکیڈول کے اعلان کے بعد یہ تاخیر کا جو سلسلہ ہے، اب کچھ شک و شبہات بھی پیدا ہو گئے ہیں لوگوں میں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پلڈاٹ کی بھی ایک رپورٹ آئی تھی جس کے مطابق کہا گیا تھا کہ یہ آنے والے انتخابات منصفانہ نہیں ہوں گے، اس میں دھاندلی ہوگی. آپ کیا کہنا چاہیں گے؟
میرے آسوری طور پر یہ الیکشن کمیشن پاکستان کے لیے بہت ایک سانحہ ہی ہے. یہ پاکستان کی انتخابی تاریخ میں کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ شیڈول جاری ہونے کے بعد شیڈول کو انہوں نے ملتوی کر دیا، ڈیفر کر دیا، اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ 4 جون کے بعد ہی کاغذات نامزدگی وصول کی جائیں گے. یہ بہت بڑا واقعہ ہوا ہے الیکشن کمیشن پاکستان کی تاریخ میں. اس میں سب سے بڑی اہم بات یہ ہوگی، چند باتیں آ رہی ہیں. پہلے ہم لے آتے ہیں کاغذات نامزدگی کے بارے میں. کاغذات نامزدگی کے بارے میں جو باقاعدہ جو لاہور کے دو صحافیوں نے لاہور ہائی کورٹ میں جو انہوں نے اپیل دائر کی تھی، پٹیشن دائر کی تھی، وہ 6 مہینے پہلے، ٹھیک ہے ایاز صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں، 6 مہینے پہلے ہوئی تھی. لیکن آپ حیران ہوں گی کہ جب لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے فیڈرل گورنمنٹ کو، لا منسٹری کو کہا گیا کہ آپ اس کے جواب داخل کرائیں، تو انہوں نے جواب داخل نہیں کروائے. وہ 6 مہینے تک کسی طرح کا معاملہ چلتا رہا، یعنی ڈیلے کرتے رہے. نہ ان کا کوئی ڈپٹی ڈائریکٹر پیش ہوا اور نہ ہی ان کا کوئی نمائندہ پیش ہوا. تو یہ تو بات حکومت کی بدنیتی بھی ظاہر ہوتی ہے کہ انہوں نے جان بوجھ کر اس کو ڈیلے کیا. اب جب لاہور ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے، یہ فیصلہ بالکل درست ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کی روشنی میں. اب یہ ہمارے سیاسی جماعتیں یا سیاسی رہنما چونکہ اتنا پڑھتے وڑھتے ہیں نہیں، اگر وہ ان کو یہ ریفرنس دے دیتے کہ یہ سابق چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس افتخار محمد چودھری نے یہ اپریل 2012 میں یہ فیصلہ کیا تھا کہ جب انتخابات 2013 میں ہو رہے ہیں اس کے لیے انہوں نے ایک لائحہ عمل فریم ورک دیا کہ آپ نے اس بنیاد پر کاغذات نامزدگی تیار کرنے ہیں. تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کی روشنی میں وہ پرفارما تیار کیا تھا جسے انتخابی اصلاحات کمیٹی نے اپنے ذاتی وفادات کے تحت، میلا فائر کے تحت، بدنیتی کے تحت اس کو بالکل سمپلیفائی کرتے ہوئے جو اس میں جو ایک سیلف کنٹینٹ ڈاکومنٹ تھی اس کو ختم کر دیا. اس میں لکھا ہوا تھا کہ آپ نے کہیں قرضہ لیا ہے، ڈیفالٹر ہیں، آپ کے ذرائع آمدنی کیا ہیں، آپ کے خلاف مقدمے کتنے بنے، آپ نے بہت بڑا سیلف کنٹینٹ ڈاکومنٹ تھا جو انہوں نے تبدیل کر دیا. دیکھیے تبدیل کرنے میں یہ ہوا ہے کہ جو ہمارے سیاسی جماعتیں اس کی نمائندہ تھی، سب کمیٹی تھی جس کو ہیڈ کر رہے تھے اس وقت کے نام زیر احمد صاحب، اس میں شفقت محمود بھی تھے، شری رحمان بھی تھے، نوید قمر بھی تھے. انہوں نے جب الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بتایا کہ ہم یہ فارم تبدیل کر رہے ہیں، چینج کر رہے ہیں، تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے موجودہ سیکرٹری نے باقاعدہ ریکویسٹ کی کہ جناب یہ سیلف کنٹینٹ ڈاکومنٹ ہے، یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی ہدایت کے مطابق ہم نے بنایا ہے، تو آپ اس کو سمپلیفائڈ کرتے ہوئے اس کے تمام معاملات جو ہے اس کو حذف نہ کریں. تو انہوں نے چیئرمین جو تھے زید احمد صاحب، انہوں نے کہا نہیں، یہ پارلیمنٹ کی خواہش ہے کہ ہم اس کو پھر کوشش پروفائل کر دیں گے، کیونکہ اس پر اعتراضات بہت ہوتے ہیں. جب وہ کینڈیڈیٹ اٹارننگ آفیسر کے سامنے پیش ہوتے ہیں ان کاغذات کے ساتھ، تو پبلک کے جو نمائندے ہیں وہ ان پر تاکید کرتے ہیں، کریٹیسائز کرتے ہیں، ہم اس کو سمپلیفائڈ کرنا چاہتے ہیں. جب انہوں نے جو زیادہ زور دیا تو انہوں نے سیکرٹری الیکشن کمیشن پاکستان کو شٹ اپ کال دی اور ان کو کہا کہ آپ اس کے بارے میں داخل نہیں کر سکتے. سیکرٹری الیکشن کمیشن نے چیف الیکشن کمیشن کو نوٹس بنایا اور چیف الیکشن کمیشن نے خط لکھا زید احمد صاحب کو کہ جناب یہ سیلف کنٹینٹ ڈاکومنٹ ہے، یہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی بنا ہے. تو انہوں نے اس خط کو بھی مسترد کر دیا اور وہ ایک ایکٹ کا حصہ بن گیا. جس کے بارے اب لاہور ہائی کورٹ اگر تھوڑا سا اپنا ایک جوڈیشل ویزے میں استعمال کرتی تو وہ یہ کہتی کہ میں تو سپریم کورٹ آف پاکستان کی ہدایت کی روشنی میں عرض جاری کر رہی ہوں، تو اور زیادہ جمال ان کا فیصلہ بن جاتا. لیکن بہرحال اب یہ فیصلہ آپ کے سامنے آ گیا ہے اور الیکشن کمیشن پاکستان سپریم کورٹ میں جا رہا ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان کے جسٹس قاسم نثار صاحب ہیں، اس بینچ کے ممبر تھے جسٹس افتخار چودھری کے بینچ کے، تو وہ بھی فیصلے کو دیکھ لیں گے کہ ان کے سابق چیف جسٹس نے کیا فیصلہ کیا ہے. اور اگر ادھر چیف جسٹس پاکستان جو ہے ناصر الملک صاحب بھی، وہ بھی اس وقت سپریم کورٹ کے جج تھے. یہ ساری چیز کو دیکھتے
ہوئے میرا خیال ہے دلشاد صاحب، اس وقت جو لوگوں کے ذہن میں سب سے زیادہ فکر ہے وہ یہ کہ انتخابات وقت پہ نہیں ہوں گے، اور اگر انتخابات وقت پہ نہیں ہوں گے تو جس طرح سے رولنگ پارٹی کا کہنا ہے کہ ان میں دھاندلی بھی ہو سکتی ہے. لیکن آپ ہمارے ساتھ رہیں کیونکہ ہم بلوچستان چلتے ہیں جہاں سے ہمیں ایک غیر سرکاری ادارہ ایشین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن کے سربراہ ریاض ریسانی نے جوائن کیا ہے. ریاض ریسانی، آپ بتا سکتے ہیں کہ بلوچستان ہائی کورٹ نے بھی ایک فیصلہ دیا کہ جس کے مطابق 8 حلقہ بندیوں کو رد کیا جائے، اس کے بارے میں بتائیے کیونکہ یہ ظاہر ہے بڑا ٹیکنیکل معاملہ ہے، اس کی پس پشت کیا ہے؟
جی السلام علیکم. سب سے پہلے تو شکریہ آپ کا ادا کروں گا، آپ نے پروگرام میں ملی ہے. گزارش ایسی ہے میم کہ اس وقت ایٹ دا 11th آر اتنی چیزوں کا اور اتنے سینسیٹیو چیزوں کا کنٹروورشل ہونا، یہ خود انتخابات کے لیے اور پھر جمہوری پروسیس کے لیے ٹھیک نہیں ہے. اور لوگوں کے خدشات ہیں، ان کو پراپر ایک میکانزم کے تحت ایڈریس کرنا چاہیے تھا. جن جن لوگوں نے اپنے حلقہ بندیوں کے خلاف ان کے اعتراضات تھے، ان کے لیے ایک ٹائم فریم دینا چاہیے تھا، اور صوبائی اور قومی اسمبلیوں کے ڈیزالو ہونے سے پہلے ان چیزوں کو، ان معاملات کو سیٹل ڈاؤن کرنا چاہیے تھا. اب یہاں ایک بہت امپورٹنٹ اور ایک بہت سینسٹیو ایک پوائنٹ یہ ایمرج کر رہا ہے کہ جی جتنے بھی دور گزرے ہیں، ہر الیکشن میں ہمارے پاس بے شمار مسائل اور بعد میں دھاندلی اور اس میں 1800 مسئلے اور اٹھاتے، کیوں نہ اس پہ پچھلے 5 سال میں جو نون لیگ کی گورنمنٹ رہی اور جو پارٹیاں رہی، انہوں نے کیوں اس پہ الیکشن ریفارمس پہ کام کیوں نہیں کیا اور ان کو سیٹل ڈاؤن کیوں نہیں کیا؟ اور کہنے کا مقصد یہ کہ اب یہ کسی نہ کسی طریقے سے جتنے بھی اس میں اسٹیک ہولڈرز انوالو ہیں، جن کا الیکشن میں سم ہاؤ کوئی نہ کوئی اسٹیک انوالو ہے، وہ اب اس کو اپنے تناظر اپنے مفادات کے اگینسٹ دیکھ رہے ہیں. اور حقیقی طور پہ اگر ہم بینگ پاکستانی اس چیز کو دیکھتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ جی انتخابات کا کسی بھی طریقے سے ملتوی ہونا وہ ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہے اور عوام کے لیے ٹھیک نہیں ہے اور اس کی ترقی اور تمام پروسیس کے لیے ٹھیک نہیں ہے. اس کے لیے میری گزارش یہ ہے کہ جی بلوچستان کے اب تک صرف یہ نہیں ہے، اب یہ آواز سندھ سے بھی آ رہی ہے کہ انہوں نے سینسس کو، آئی ایم کیو ایم نے سینسس کو مختلف جگہوں پہ چیلنج کر دیا ہے، اور پنجاب میں حلقہ بندیوں پہ مسائل اٹھ رہے ہیں اور وہ بات کر رہے ہیں. تو اس کے لیے سینسس کو ڈیلے کر کے، لیٹ کر کے انٹینشنلی اس کے رپورٹس کو جاری کیا گیا تاکہ یہ بھی ایک ہرڈل بنے، یہ ایک مسئلہ بنے بعد میں. اور اسی طرح حلقہ بندیوں کا معاملہ تھا، اگر انہوں نے حلقہ بندیاں چھیڑنی ہی تھی تو 5 سال میں اس کو آخری سال میں کیوں رکھا گیا؟ اور سب سے میری پھر یہی سبمیشن ہے کہ اس کو بینگ ایک سول سوسائٹی آرگنائزیشن کا حصہ ہوتے ہوئے کہ اس تمام چیزوں کے لیے ایک پراپر ٹائم فریم کیوں نہیں رکھا گیا؟
جی ہاں، اور جیسے کہ آپ نے سنا کہ قمر دلشاد کا بھی کہنا تھا کہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا ہے کہ انتخابی اسکیڈول کے اعلان کے بعد تاخیر کا جو ہے تاثر اور اس کے لیے جو بنیاد ہے وہ پیدا کی جائے. لیکن آپ ہمارے ساتھ رہیں کیونکہ بہت دیر سے کچھ لوگ ہولڈ پہ ہیں. دھاناوالا سے شوکت علی انجم کچھ کہنا چاہ رہے ہیں اس موضوع پہ. جی شوکت علی انجم، جی کالر اپنا نام بتائیں.
جی ہیلو، جی بہن محمد طارق چوکتائی بول رہا ہوں، جی ایڈوکیٹ چنیا ضلع کپور سے آواز آ رہی ہے؟
جی آ رہی ہے.
ہیلو، ہاں اچھا بہن، میں نے میرے موجود مہمانوں سے سوال یہ ہے کہ پاکستان کی یہ موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے جیسا سیٹ اپ اب بن رہا ہے سیاسی طور پہ، کیا یہ جو نگران سیٹ اپ بنے گا، کیا پہلا سوال یہ ہے کہ کیا ان حالات و واقعات کی روشنی میں کیا پاکستان میں الیکشن ہو بھی سکیں گے یا نہیں؟ اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ اب جب کہ چاروں صوبوں کی صوبائی اسمبلیوں میں اختلاف رائے اداروں کی شکست اور اس قدر ہے کہ اتفاق رائے نہیں ہو سکا, تو کیا اگر نگران سیٹ اپ بنا جب بن گیا ہے تو کیا نگران سیٹ اپ اتنا لانگ ہوگا کہ آدھا ٹینور اس میں پورا ہو جائے گا؟
اچھا شکریہ آپ کی کال کرنے کا, آپ کی بات سن لی ہم نے, شکریہ. اور محمد شفیع چترال سے کچھ کہنا چاہ رہے؟
السلام علیکم جی. نفیسہ بہن بہت شکریہ کال دینے کا. قمر دلشاد صاحب سے سوال میں یہ کروں گا کہ چترال 260 کلومیٹر پہ پھیلا ہوا علاقہ ہے, اس کا اپر چترال کے پی کے 90 کا جو مردم شماری پہ سیٹ کو ختم کر دیا گیا ہے, ایم پی ایس کی سیٹ کو, اور اس سے عوام کو اتنا مشکلات پہ حکومت نے.
اچھا شکریہ آپ کی بات کرنے کا, بہت بہت ہمارے کالرز بہت زیادہ ہیں. محمد شفا وہ بھی اتفاق سے چترال سے کال کریں. جی بات کیجیے.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
نفیسہ بہن آپ کا شکریہ, دنیا میں واحد ریڈیو ہے جو کہ ہمارا غریبوں کا سننا ہے. آپ کے ریڈیو کے ذریعے میں چترالی عوام کو مبارکباد دیتا ہوں کہ سندھ کا وزیر اعلیٰ جو بنا ہے فضل الرحمان صاحب, یہ ہمارے چترال کے فرزند ہیں, اس لیے دوبارہ چترالی عوام کو مبارکباد دیتا ہوں. دوسرا آصف زرداری کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وزیر اعلیٰ توپ کے لیے, وزیر اعلیٰ کے سیٹ کے لیے چترالی ایک فرزند کو چن لیا, اس کے لیے اس کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں.
اچھا جی, میاں والی سے مرید خان.
السلام علیکم جناب, داؤد خان سے یاد کر رہا ہوں. جناب یہ پاکستان میں یہ جو ہے نا, یہ جو فرشتے ووٹ ڈالتے ہیں, یہ جو عوام ووٹ کسی کو ڈالتے ہیں اور فیصلہ کچھ اور ہو جاتا ہے. میں یہ کہتا ہوں کبھی بھی جو ہے نا یہ فیئر الیکشن نہیں ہوئے. جب الیکشن فیئر ہوئے تھے تو پاکستان ٹوٹ گیا تھا. خدا کرے کہ الیکشن فیئر ہوں.
شکریہ آپ کی کال کرنے کا. گلفام نے کال کیا ہے کوہاٹ سے.
السلام علیکم. میں یہ آپ کرنا چاہتا ہوں نا کہ پاکستان میں گاڑیوں کے پیچھے لے کے نا کہ یا کراس کرو یا برداشت کرو. کراس کو کوئی کر نہیں سکتے, برداشت کی ضرورت ہے. تو سب کو بس یہ چاہتے کہ برداشت کریں, اس میں سب کا فائدہ ہے. اور اسمبلی میں جو بیٹھتے ہیں نا اس ٹائم تو یہ لوگ کوئی بات نہیں کر سکتے ہیں نا, جب بھارت ہے تو یہ ہے وہ ہے نا, تو بس اور کیا بولے گا.
شکریہ. اور ہمارے پاس کیونکہ صرف 2-3 منٹ ہیں تو لہٰذا قمر دلشاد اگر آپ ذرا مختصر اس کا جواب دیں, آپ کا تاثر کیا ہے کہ انتخابات اس سال ہوں گے یا نہیں, کیونکہ اتنی ساری جو ہیں پیچیدگیاں شروع ہو گئی ہیں. لاہور ہائی کورٹ, بلوچستان ہائی کورٹ اور مختلف جگہوں سے اب جس طرح کے اعتراضات آ رہے ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں اگر انتخابات ہوئے کب تک ہو جائیں گے؟
نہیں عصوری طور پر یہ بہت بڑا اہم مسئلہ پیدا ہو گئے ہیں. ایک یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی 8 اجلاس ہیں ان کی حلقہ بندیوں کی انہوں نے رسد کر دی ہے, اور اسی طرح لاہور ہائی کورٹ نے بھی 4 اجلاسوں میں کیا ہے, بلوچستان بھی کیا ہے, سندھ ہائی کورٹ میں بھی ہو گیا ہے. انتباہی تو یہ بڑا اہم ایشو ہے حلقہ بندیوں کو. جب حلقہ بندیاں ہی تو صحیح نہیں بنیں گی, متنازع ہو جائیں گی, وہ رول اور ریگولیشن کے مطابق کوئی مرتب نہیں کی گئی, تو الیکشن کمیشن پاکستان کے اوپر بڑا سوالیہ نشان آ رہا ہے. اور یہ بھی ہم نے سننے میں آیا ہے کہ ان کے اوپر باقاعدہ انویسٹیگیشن بھی ہو رہی ہے ہائی لیول پر, کہ یہ انتخابی حلقہ بندی میں اتنی گڑبڑ کیوں کی گئی, مینیپولیشن کیوں کی گئی, کہ ہماری ہائی کورٹ کو الیکشن کمیشن پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ متحد کرنی پڑی. لیکن اسی طرح سے معاملہ آ رہا ہے محمد رشید فیصل پر, یہ سپریم کورٹ پاکستان میں یہ چند روز میں منڈے کو کیس جائے گا, تو پوری مہنگائی جو ہے اس وقت ہماری آئندہ مستقبل کے الیکشن شیڈول کے بارے میں وہ سپریم کورٹ پاکستان پر لگی ہوئی ہے. اب اگر سپریم کورٹ پاکستان اس فارم کو جو پارلیمنٹ نے بنایا ہے اس کو اگر وہ برقرار رکھتی ہے تو بہت زیادہ سوال نشان آ جائیں گے, کیونکہ آپ کٹ لوگوں کو, مجرم لوگوں کو, آپ جو جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی انتخاب میں حصہ لے سکتے ہیں. یہ بہت بڑا سوالیہ نشان بن جائے گا اور ہماری دینی اور سیاسی جماعتیں جو ہیں اس پر استعمال کریں گی. تو سپریم کورٹ پاکستان نے اگر اس کو تبدیل کر دیا, حلقہ بندیوں کو تبدیل کر دیا, تو نئی نظر میں پھر انتخابات جو ہیں وہ چند مہینوں کے لیے بہتر ملتوی موقع ہو سکتے ہیں.
چند مہینوں کے لیے, اچھا یہ ہے آپ کی پیشن گوئی. اور ظاہر ہے ہم اس معاملے پر بات کرتے رہیں گے اور آپ کو کسی اور وقت بھی مدعو کریں گے. ہمارے ساتھ تھے الیکشن کمیشن کے سابق سیکرٹری اور نیشنل ڈیموکریٹک فاؤنڈیشن کے چیئرمین قمر دلشاد, اور ان کے ساتھ تھے ایک غیر سرکاری ادارہ ایشین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن کے سربراہ ریاض رئیسانی. بہت شکریہ اور خدا حافظ. اس پروگرام کے انجینئر تھے سڈ راک فرینکلن، پروڈیوسر انجم ہیرلڈ گل۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی، سننے کا شکریہ اور خدا حافظ۔
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔
یہ پروگرام وائس آف امریکہ واشنگٹن سے پیش کیا جا رہا ہے۔
پاکستان کے سابق وزیر خارجہ اور وزیر دفاع خرم دستگیر نے سابقہ حکومت کے ختم ہونے سے قبل وائس آف امریکہ کے نمائندے ایاز گل کو ایک انٹرویو میں کہا کہ امریکہ پاکستان تعلقات خراب ترین سطح پر پہنچ چکے ہیں اور دونوں ملک ایک دوسرے سے بات کرنے پر رضامند نہیں ہیں، اور یہ کہ پاکستان امریکہ کے ساتھ تعلقات کا اثر نو جائزہ لے رہا ہے اور اس کے نتیجے میں پاکستان افغانستان میں موجود امریکی فوج کے لیے سپلائی لائن روک سکتا ہے۔ اس بیان پر امریکی میرین کور کے لیفٹیننٹ جنرل کینیت ایف میکنزی نے رد عمل دیتے ہوئے کہا،
They've done nothing to shut down the supply lines, the ground line of communication from the south or the air line of communication that comes in over western Pakistan. So I can't, I'm not in a position to talk about what they may or may not have said at the diplomatic level, but I can tell you at the military level that those lines remain open and stuff's continuing to flow across them.
انہوں نے کہا کہ پاکستان نے رسدی راستے بند کرنے کے لیے کچھ نہیں کیا ہے، جنوب سے مواصلات کے زمینی اور مغرب سے اس رابطے کو جو فضائی ہے۔ میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ اس بارے میں بات کروں جو سفارتی سطح پر ممکن ہے کہی گئی ہو یا ہو سکتا ہے نہ کہی گئی ہو، لیکن میں آپ سے ایک فوجی سطح پر یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ راستے بدستور کھلے ہیں اور رسدوں کی وہاں سے ترسیل مسلسل جاری ہے۔ خرم دستگیر کا یہ بیان ایسے میں سامنے آیا کہ جب بین الاقوامی فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس پاکستان کو امریکی صدر ٹرمپ کی انتظامیہ کے مطالبے پر ایسے ملکوں کی فہرست میں شامل کرنے والی ہے جن کی دہشت گردی کے لیے مالی وسائل فراہم کرنے کے حوالے سے نگرانی کی جا رہی ہے۔ اس بارے میں امریکی محکمہ خارجہ کے ایک سینئر عہدیدار ایک پریس بریفنگ میں یہ کہہ چکے ہیں کہ پاکستان اگرچہ بار بار کہہ چکا ہے کہ وہ جنوبی ایشیا سے متعلق امریکی حکمت عملی میں ایک فعال اور تعمیری کردار ادا کرنا چاہتا ہے، تاہم اس سے جو اقدامات امریکہ کو درکار ہیں وہ ابھی تک انجام نہیں پائے ہیں۔ خرم دستگیر کے بیان کی روشنی میں پاکستان کے لیے ایسے حالات میں ایسا کوئی فیصلہ مشکلات کا باعث بنے گا یا فائدہ پہنچائے گا، یا یہ کوئی سیاسی بیان ہے یا اس پر کوئی ہوم ورک ہو رہا ہے؟ اس بارے میں جارج واشنگٹن یونیورسٹی میں سینٹر فار گلوبل پالیسی کے سینئر فیلو کامران بخاری نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا۔ اس سوال پر جارج واشنگٹن یونیورسٹی میں سینٹر فار گلوبل پالیسی کے سینئر فیلو کامران بخاری نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا،
یہ جو باتیں ہیں کہ جی ہم سپلائی لائن بند کر دیں گے، ان کو یہ پہلے سوچنا چاہیے کہ امریکہ کو اب اس سپلائی لائن کی اس طرح سے ضرورت نہیں ہے جیسے کہ ماضی میں تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کے پاس ناردرن ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک ہے جو کہ رشیا کے تھرو اور سینٹرل ایشیا کے تھرو آتا ہے، پھر وہ ایئر کوریڈور بھی ہے کہ جس کے تھرو ایمرجنسی کے تحت جو ہے وہ ایئر لفٹ کر سکتے ہیں اگر ضرورت پڑے۔ وہاں 8,000 to 10,000 فوجی امریکی سپورٹ رول کے اندر ہیں، تو اس طرح کی باتیں کرنا غیر ذمہ دارانہ جو ہے، جاتے جاتے ایسی بات کرنا، وہ پاکستان کے نقصان میں ہے۔ بات یہ ہے کہ ایٹ دی اینڈ آپ جو ہے جو آپ کے پاس قوت ہے اس کا جائزہ لیں اور اس کے بعد جو ہے ریشنلی جو ہے اگلا قدم اٹھائیں۔
اور اس بارے میں پاکستان کی ایک معروف صحافی دردانہ نجم کا کہنا تھا،
یہ جو سٹیٹمنٹ جو مجھے لگ رہا ہے یہ پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ہے، یہ انہوں نے کہا کہ ٹٹ فار ٹیٹ ہم کریں گے، یہ دھمکی دینے کی کوشش کی ہے۔ پتہ نہیں پاکستان کی یہ دھمکی بہت دفعہ کام آئی ہے، دیکھیں اس بار کتنی کام آتی ہے، لیکن دھمکیوں کو چھوڑ کر پاکستان کو اصل ایشو کی طرف کام کرنا چاہیے، اور یہ جو ہم پر الزامات لگ رہے ہیں ٹیررزم کے حوالے سے، اس میں کچھ حد تک تو سچائی بالکل نہیں ہے، کیونکہ امریکہ اپنا سارا برڈن ہم پہ ڈالنا چاہتا ہے۔ امریکہ کا اپنا فیلئر ہے وہاں، اور امریکہ کا جان بوجھ کر فیلئر ہے۔ امریکہ ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ آؤٹ آف افغانستان، وہ تو ان کے اپنے جو دانشور ہیں وہ اس کا انالیسس بڑا اچھا کر چکے ہیں کہ بہت ساری چیزیں بظاہر نظر آتی ہیں کہ امریکہ از ناٹ، امریکہ از پمپنگ منی اینڈ دے آر گیونگ منی ٹو وہ وار لارڈز ان افغانستان۔ یہ سارا کا سارا پیسہ ان روگ ایلیمنٹس کو جا رہا ہے جو افغانستان کو مزید انڈرمائن کر رہے ہیں۔ دوسری طرف جو ہے وہ طالبان جو ہے وہ مضبوط ہو رہے ہیں، ان کا جسٹس سسٹم پھر مضبوط ہو رہا ہے۔ وی کین ناٹ یہ نہیں کہہ سکتے، ایگزونریٹ نہیں کر سکتے کہ پاکستان میں، پاکستان از ڈوئنگ واٹ ایور پاکستان ہیز ٹو ڈو، بٹ ایوری اسٹیٹ ہیز نان اسٹیٹ ایکٹرز، ایوری اسٹیٹ اپنا سیلف انٹرسٹ دیکھتی ہے، پاکستان کو بھی اپنا سیلف انٹرسٹ دیکھنا چاہیے۔ اور اس وقت ریجن کی بالکل کنڈیشن مختلف ہے جو 9/11 پہ تھی۔
جب کامران بخاری سے پوچھا گیا کہ کیا نگران حکومت اس بارے میں کوئی قدم اٹھا سکتی ہے تو ان کا جواب تھا،
اتنا بڑا فیصلہ جو ہے اور جو کہ ایک ایمرجنسی کا فیصلہ ہوگا، اگر یہ بات سچ ہے کہ امریکہ اور پاکستان جو ہے نا ٹاکنگ ٹرمز پہ ہی نہیں ہے, جس میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسی بات ہے. لیکن اگر یہ انہوں نے میٹافورکلی یوز کیا ہے یہ بتانے کے لیے کہ پاکستان اور امریکہ کے حالات کتنے خراب ہو چکے ہیں, تو پھر میں نہیں سمجھتا کہ یہ نگران حکومت کر سکے گی. ہاں اسٹیبلشمنٹ ڈیل کر سکتی ہے اس کو اپنے لیول کے اوپر, ملٹری ٹو ملٹری, انٹیلیجنس ٹو انٹیلیجنس جو تعلقات ہیں, یا فورن آفس کو یہ ڈیل ہو سکتا ہے.
تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اگر پاکستان نے افغانستان میں موجود امریکی فوج کے لیے سپلائی لائن روکی تو واشنگٹن کے لیے روس سے اپنے کشیدہ تعلقات کے پیش نظر کابل تک پہنچنے کے لیے فضائی راستے کے لیے گفت و شنید مشکل ہوگی. یاسمین جمیل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
یہ پروگرام وائس آف امریکہ واشنگٹن سے پیش کیا جا رہا ہے.